الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کی رات ہمارے ہاں الحمدللہ سیرت النبی کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ ہوتی بھی ہے سیرت النبی حصہ ششم جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریف ہے آج انشاءاللہ خودداری یا عزت نفس کے بارے میں بات ہوگی یہ وہ اخلاقی وصف ہے جس سے انسان اپنی عزت اپنی شان اپنی مرتبہ اور اپنی حیثیت کی حفاظت کرتا ہے زندگی میں اس کے موقع کثرت سے پیش آتے ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ملنے جلنے کھانے پینے اڑنے پہننے غرض معاشرتی زندگی کے تمام حالات میں انسان کو اپنی حیثیت اور عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وصف نہیں ہوگا اس میں نہ نظر کی بلندی ہوگی نہ خیال کی رفعت نہ اخلاق کی اونچائی نہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت ہوگی نہ اس کی باتوں کا لحاظ کیا جائے گا اور نہ اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے اور نہ کسی مجلس میں وقار اس کو حاصل ہوگا یہ عزت و وقار سب سے پہلے اس بلند و برتر ذات الہی میں ہے جو ساری عزتوں کا مرکز ہے چنانچہ قرآن پاک میں 72 موقعوں پر اللہ پاک کا نام عزیز لیا گیا ہے عزیز کے معنی ہے عزت والا اور غالب کہیں کہیں عزیز کے ساتھ قویون اور یا مقتدر یعنی قوت والا اور اقتدار والا بھی آیا ہے اس لیے اصلی عزت اسی کی ہے اور وہی سچی عزت ہے جو اس کے وسیلے سے حاصل ہو اسلام جب کمزور تھا تو منافق لوگ ادھر مسلمانوں کی دوستی کا دم بھرتے تو کافروں کی ظاہر شان شوکت اور جہازت کے سبب اس سے ان کی دوستی کے بھی طلبگار تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے خیال کے دھوکے کو اس حقیقت کی روشنی میں کھول دیا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیا ان کے پاس عزت چاہتے ہیں تو قطعی بات تو یہ ہے کہ عزت ساری خدا کے واسطے ہے اور میں اگر عزت کی تلاش ہے تو خدا کے پاس ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا جو عزت چاہے تو عزت تو ساری اللہ کی تو عز من تشاء و تذل من تشاء اے خدا تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے ایک دفعہ ایک غزوہ میں منافقوں کے سردار نے کہا کہ مدینہ لوٹ کر مدینہ کے معزز ان ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیں گے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون اور عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے اس آیت پاک نے مسلمانوں کی ایمان کی وہ عزت بخشی جو کبھی چھینی نہیں جائے گی اس لیے مسلمان کا سر ہر باطل کے سامنے اونچا رہنا چاہیے اور اس کو اپنے دین خودداری کو ہر وقت محسوس کرنا چاہیے اور اسی لیے اس کو بہترین اخلاق کا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آنا چاہیے تعلیم محمدی کے اثر سے صابر دوہمی کے دل اس صحیح خودداری کے احساس سے ہمیشہ معمور رہتے تھے صلح حدیبی کا موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کفار کے ساتھ صلح کی شرائط پر جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا تھا اعتراض کرنے کی ضرورت کی تو یہی جذبہ ان کے اندر کام کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر اور یہ باطل کافر باطل پر نہیں ہے ارشاد ہوا ایسا ہی ہے عرض کی تو پھر ہم یہ مذہبی ذلت کیوں برداشت کریں ارشاد ہوا میں خدا کا رسول اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا عمر رضی اللہ عنہ کی محدود نظر جہاں تک کام کر رہی تھی رسول خدا سے ان کی نظر اس کے آگے تھی اس سے بہت آگے تھی اور واقعہ نے فیصلہ کیا خدا کی حکم بڑی مسئلات پر مبنی تھا حضرت خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سر سے جنگ کو ٹالنے کے لیے قبیلہ غطفان کو شرط پر واپس کرنا چاہا کہ ان کو مدینہ کی پیداوار کھجور کا تہائی حصہ دیا جائے کرے گا لیکن جب انصار کے سردار کو بلا کر آپ نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ جب ہم بتوں کو پوجا کرتے اللہ سے بے خبر تھے تب تو ان کو ہم سے لینے کی ہمت نہیں ہوئی وہ جب کہ خدا نے ہم کو اسلام کی عزت بخشی ہے اور اس کی اور حضور کی بدولت ہم عزت پا چکے ہیں ہم کو یوں اپنا مال دینا منظور کریں گے خدا کی قسم اس معاہدے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کرام اجمعین جب خلافت کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے مقابلے میں سفارات ہیں ان کی اسلامی خودداری کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے معمولی مسلمان قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بلڑ رکھ چلا جاتا تھا اور دلیری و آزادی سے سوال و جواب کرتا تھا مسلمان جب تک مسلمان ہے یہی خیال ان کی ہر قسم کی حوصلہ مندی ہو اور عزمیوں کا احساس رکھتا کا باعث تھا اور 1350 برس کے بعد آج بھی ہر مسلمان بحیثیت مسلمان کہ اپنی مذہبی عزت اور خودداری کا احساس رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کہ اس کا پایا بہت بلند ہے اور ہر وقت اس کے کان میں آواز رہتی کن تم خیر امت ان اخرجت للناس تم بہترین امت ہو اور لوگ اس ربرائی کے لیے ظہور میں لائے گئے ہو. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہے, اور وہ ہے ایمان کی دولت. ایمان کی دولت کے سامنے دنیا کی کوئی چیز بھی کوئی ویلو نہیں رکھتا, کیونکہ ایمان کی بدولت جو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اللہ پاک کی رضا ہے, اور باقی دنیاوی چیزیں عارضی ہیں, یہاں تک ہیں, اس کے بعد ختم ہو جائیں گی, اس کا کوئی حصہ نام و نشان باقی نہیں رہے گا. لہذا یہ جو عارضی چیزیں ہیں اس کی طرف ہماری نظریں نہ اٹھیں, بلکہ جو دائمی زندگی ہے اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. اس وجہ سے ہم لوگ کو یہ یاد رکھنا چاہیے, ایک بات یاد رکھنا چاہیے, مسلمانوں میں کمزوریاں بہت ہو سکتی ہے, اس کی وجہ کہ شیطان جو ہے مسلمانوں پہ زیادہ محنت کرتا ہے, کافروں پہ اتنا محنت نہیں کرتا. کافروں پہ صرف اتنا محنت کرتا ہے کہ ان کو یا استعمال کرے مسلمانوں کے خلاف, اس کے لیے محنت کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ایمان نہ لے آئیں, بس اتنی بات. باقی وہ کافر ہندو ہو یا سکھ ہو, عیسائی ہو یا یہودی ہو, پارسی ہو یا ایتھیسٹ ہو, ان کو اللہ شیطان کو اس سے کوئی غرض نہیں, جو بھی ہو وہ تباہی ہے, لہذا ان کی اس کو پرواہ نہیں ہے, بس اس کے اوپر ان کے اوپر مزید محنت نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ان کے جو مینرز ہے وہ زیادہ اٹریکٹو ہوں تاکہ اور لوگ بھی اس جال میں پھنس جائیں, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ دنیا کی جو یہ چیزیں اس میں ان کو نہیں پھنساتے. ہاں ان کا نفس, بہرحال نفس ہی ہے, کافر کا بھی نفس ہے, مسلمان کا بھی نفس ہے, لہٰذا جو غلطیاں ان سے ہوتی ہیں نفس کی وجہ سے ہوتی ہے, مطلب اس کی وجہ سے نہیں ہوتی, شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے بعض مسلمان ان کے ان عارضی اچائیوں کے جو شیطان کی ریلیکسیشن کی وجہ سے ان کو ملی ہوتی ہے, اس سے متاثر ہو کر کہتے ہیں ہم سے وہ اچھے ہیں, میں نے کہہ دیتے ہم سے وہ اچھے ہیں, مثلاً وہ لوگ ایسے اور وہ لوگ ایسے, وہ لوگ ایسے, ان کی تعریفوں کو تکتے نہیں, اور اس کو براڈ مائنڈس کہتے ہیں. حالانکہ ایمان ان کے اندر جب نہ ہو تو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ گاندھی جو ہے نا ایک دفعہ گیا تھا, وہ ایک بولا کوئی جلندری صاحب تھے, وہ ان کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیرت کے اوپر بات ہو رہی تھی, بڑے اونچے مطلب مباحث سیرت کے ان کو یاد تھے اور وہ ان کے ساتھ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. تو ان نے ساری باتیں سن کے کہا کہ گاندھی جی مجھے یہ نہ بتائے, تو مجھے معلوم ہے, آپ سے زیادہ معلوم ہے, مجھے وہ بتاؤ کہ نعوذ باللہ من ذالک, ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کون سی ایسی کمزوری ہے جو جس کی وجہ سے آپ ان کی بات نہیں مان رہے, وہ مجھے بتاؤ, یہ مجھے نہ بتاؤ تو مجھے معلوم ہے, وہ کمزوری جو آپ کے نظر میں ہے وہ مجھے بتاؤ. کہتے کمزوری تو کوئی نہیں, پھر کہا پھر آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر وہ اتنا اونچی ہستی مسلسل پوری زندگی اس پر لگاتے ہیں کہ ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, تو آپ جب ان کو اتنا بڑا مانتے ہیں تو پھر ان کی بات پہ عمل کرو. آپ کہتے ہیں شکار کرنے والا, انہوں نے کہا شکار کرنے والا جو ہوتا ہے وہ شکار کی زبان بولتا ہے, اسے سیٹی بجاتا ہے جس سے وہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مطلب ہے کہ وہ کوئی اس کا مادہ بول رہا ہے, تو وہ جو ہے نا مطلب وہ اس طرف آ جاتا ہے. کہتے ہیں آپ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مطلب چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے, تو آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا کر اپنی طرف لانا چاہتے ہیں اور پھر ہم یہ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. تو ایسے ذہین ہر ایک تو نہیں ہوتا, مطلب لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مطلب ظاہر ہے کہ ان کی تعریف کے لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے کہ نپولین نے تعریف کی ہے, فلاں نے تعریف کی ہے, فلاں نے تعریف کی. بھائی کیا ہم نعوذ باللہ میں اس کے محتاج ہیں کہ وہ تعریف کریں گے تو پھر ہم مانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں نے تعریف کی, پیغمبروں نے تعریف کی ہے, صحابہ نے تعریف کی, ہمیں اب یہ کافی اللہ اس کے لیے. تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ, ایک دفعہ شاید اسی موڈ میں وہ نے بڑے تیز کلام کہا، انہوں نے کہا خدا در انتظار حمد مانس، محمد چشمے پر آئے سنانس، خدا ہمارے حمد کے انتظار میں نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے تعریف کے منتظر نہیں ہے. جو تعریف خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بات کافی ہے، اور جو محمد جنم اور جو آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے. تو اگر کچھ چاہتا ہے تو اتنا کرو کہ اللہ پاک سے کہو کہ اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنا تعلق مانگ آج. تو یہ ظاہر یہ کہو، باقی کیا ہے، تم کن چیزوں میں پڑھے ہو؟ اصل بات یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ کسی کے محتاج نہیں. یہ ہمارے اندر احساس کمتری کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے. دیکھو نا، ایک شخص کے پاس اگر کوہ نور ہیرا ہو اور اس کے پاس باقی ایک پیسہ بھی نہ ہو، اور دوسرے شخص کے پاس 50,000 روپے ہو، بتاؤ کیا وہ کوئی نور ہیرا والا آدمی اس 50,000 روپے کی طرف للچائی نظر سے دیکھے گا یا اس کی وجہ سے کمتری میں آئے گا؟ آج نہیں، اس کو پتہ ہے کہ بھائی میرے پاس تو ایسی چیز ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ایمان، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کے دولت سے نوازا ہے، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کسی چیز کی ویلو نہیں ہے. ہاں جی، دیکھیں ہمیں فخر کی بڑی چیزیں ملی ہیں الحمدللہ. نمبر ایک، ایمان کی دولت ملی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب بے خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی جس میں سارے صفات بدر جاتا موجود تھے، اچھے صفات، وہ ہمیں ملی ہے. آپ سے اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہمیں ملا ہے. کتابوں میں بہترین کتاب ہمارے پاس ہے، رسولوں میں سب سے اونچے نبی خاتم النبیین ہمارے ظاہر نبی ہیں، اور ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. مجھے بتاؤ پھر ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے اور پھر ہم کسی سے دب جائیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سمجھے کہ ہم سے کوئی بڑا ہے؟ بھائی دیکھو، بڑائی نہیں کرنا چاہیے، وہ تکبر کے لحاظ سے نہیں، لیکن اللہ پاک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کی قدر کا احساس تو تمہیں ہونا چاہیے نا. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی چیز آپ کو کوئی دینا چاہے اور آپ اس کی طرح سے اس طرح چہرہ گھمائیں تو وہ کہے گا کہ کیا ہے؟ ہاں جی، وہ استغنا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی پہاڑ بنے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے اس کے محتاج ہیں. تو اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی اور سے نہ دبے، صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھے. دیکھو، پاکی ہے تو اس کی ہے سبحان اللہ، ثنا ہے تو اس کی ہے الحمدللہ، بڑائی ہے تو اس کی ہے اللہ اکبر. ہاں جی، اور عبادت ہے تو اس کی ہے لا الہ الا اللہ. ہاں جی، تو یہ ساری باتیں مطلب ظاہر ہمارے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہیں. تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم کبھی بھی کسی سے دبے نہیں، بلکہ ہم ان کے لیے سوچیں کہ بیچارے ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کو مطلب ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرح برے پھنسے ہیں. اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک آئینہ دکھا رہے ہیں. کلا بل تحبون العاجلہ عاجلت و تذرون الآخرۃ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس پر رجتے ہو، جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. یہ ایک جنرل بات ہے سب کے لیے. اب بات یہ ہے، بیوقوفی ہے جو عاجلہ کے پیچھے جاتا ہے اور عاجلہ کو چھوڑ دے، ہے بیوقوفی. لیکن بیوقوفی کے سٹینڈرڈز ہیں، معیار ہیں. سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے جو اس کے لیے ایمان چھوڑ دیں. سب سے بڑی بیوقوفی ہے جو جو اس کے لیے ایمان چھوڑتے ہیں، دوسری بڑی بیوقوفی ہے جو اس کے لیے اعمال چھوڑتے ہیں، ہاں جی اعمال جو چھوڑتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دیکھو ایک شخص ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی نہیں ہے، تو یہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کا وقت ہو گیا، ابھی دب گیا، او یار اس میں کہوں گا نماز تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، احساس کمتری ہے. آج یہ ظاہر مطلب ہے اس کو نقصان پہنچا. اس وقت اس کے اندر یہ کرج ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر یہ نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے ان کے لیے ان کی فکر مند ہونا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ کھڑے ہو کر ہمت کے ساتھ کہہ دے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. میں جب کالج میں تھا نا تو داڑھی میں نے رکھی تھی الحمدللہ، مطلب بہت ہی یعنی اصلی تھی، اللہ کا شکر ہے، تو داڑھی بھی رکھی تھی اور ظاہر ہے مطلب باتیں بھی میں الحمدللہ اسلامی کرتا تھا حضرت کی برکت سے، تو ایسے لوگ مولوی کہتے ہیں، یا عموماً ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، عزت کے لیے نہیں ان کا اپنا ایک وہ ہے مولوی کہتے ہیں، بلکہ کمنٹس پاس کرتے ہیں مولوی سے مولوی، تو ان کو محمد مطلب مولوی کہتے ہیں. اب بجائے اس کے کہ میں اپولوجائزنگ بنتا اور کہتا کہ میں مولوی نہیں ہوں، تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، میں نے کہا دیکھو جس وجہ سے مجھے مولوی کہتے ہیں اگر میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اگرچہ میں مولوی نہیں ہوں، کیونکہ مولوی تو عالم دین کو کہتے ہیں، تو میں تو عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن اگر یہ اس وجہ سے میں اپنا مولوی ہونا مان لوں کہ جو یہ عزتی کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بھائی یہ میری عزت ہے، کہہ سکتے ہیں اللہ پاک ممکن ہے اسی وجہ سے مجھے قبول فرمائے، تو میں خود بخود کبھی کبھی جب دوستوں سے بات میں کہ بھائی مولوی کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، ہم تو مسجد تک ہی جائیں گے، ہمارا تو اور کوئی کام نہیں ہے. ہاں جی مطلب اس طریقے سے کمنٹ کرتے تھے تاکہ ان لوگوں کو بات ہی نہ کرنے کا موقع نہ ملے، اور کہیں تو ویسے ہی رہ جائیں، مطلب جانا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کالج میں اگر آپ کسی چیز کا اثر لیں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ چڑ بن جاتی ہے نا آدمی کی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی یہ میرے لیے تو عزت کی بات ہے، پھر وہ نہیں کرتے. ہاں جی بھائی ہمیں تو ہے وہی اس طرح، میں تو مولوی ہوں. ہاں جی اور اس طریقے سے مطلب داڑھی، اللہ کا شکر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا احسان بھائی، ہمیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے آپ سے ہم کی سنت عطا فرمائی، کتنی بڑی بات ہے. اب میں اس پر شرماؤں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کیسے ہو سکتا ہے میں اس پر شرماؤں؟ یہی تو میری عزت ہو، یہی تو میرا وقار ہے، اتنا بہترین چہرہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرما دیا، تو میں اس پر جو ہے نا وہ پریشان ہو جاؤں. ہاں جی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پر ہمیں کبھی احساس کمتری نہیں ہوئی، اور الحمدللہ ہر قسم کے ماحول میں ظاہر ہم جاتے رہے، اور ظاہر کبھی کبھی چونکہ اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ ذرا تھوڑے سے منہ پٹ بھی ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ذرا تھوڑا سا سخت جواب بھی دے دیتے، اگرچہ اب تو اس وقت ہم سخت جواب نہیں دیتے، لیکن اس وقت ہم سخت جواب بھی دیتے تھے. ہاں جی تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ جتنے جتنے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے اتنے ہی الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرماتے تھے، اور یہی چیز چاہیے ہمیں. بعض دفعہ ایک زندگی میں ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ اس میں غیرت اللہ کو پسند ہوتی، مطلب مجھے نا وہ اس وقت غیرت کوئی کرتا ہے نا، بس وہ اللہ پاک کو پسند آ جاتی اور کام بن جاتا ہے آدمی کا، کوئی لمحہ ایسا آ جاتا ہے جس میں انسان کو کبھی غیرت کا موقع مل جاتا ہے اور آدمی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس طرح. کیونکہ ہمارے ایک دوست ہے سعید محب علی شاہ، ایک عام آدمی سے تھے، مطلب جیسے وہ عام ٹامی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تھے، ظاہر سعید تو تھے، تو وہ یہ کہ ایک شیعہ تھے نا، تو اس نے تبلیغی جماعت کے اوپر بڑا سخت کمنٹ کیا کہ اس طرح ہوتے ہیں، تو یہ دور کڑے تھے، اور ہمارے پروکٹر بھی تھے اور چیئرمین بھی تھے ہمارے ڈاکٹر جمال خان، اس کے سامنے کوئی بولتا بھی نہیں تھا، تو اس وقت ادھر دور سے کہا او فلانے واجد مجھے تجھے جانتا ہوں، میں تو سے دیکھ لوں گا. ہاں جی تو سب لوگ بھائی حیران ہو گئے، بھائی دیکھنا ایسے موقع پر. میں کہتا ہوں میں نے کہا اس کا یہ کلمہ اللہ نے کتنا قبول کیا ہوگا، اگرچہ اس وقت ظاہر مطلب بازار تو گستاخی جیسی بات تھی لیکن اس وقت غیرت کی بات تھی. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ اس نے غیرت کی اور غیرت اس وقت غیرت تو اللہ کو پسند ہے. تو اس طرح بعض موقعوں پہ بعض موقع آ جاتے ہیں جس میں انسان کو جم کے وہ کڑا ہونا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے سینے سے لگی ہوئی ہیں, ہم تو اس پر فخر کرتے ہیں الحمدللہ, تم ہمارے سے بارے میں جو بات کرنا چاہتے ہو کرو نا. ہاں جی ہاں جی, وہ جو ہے نا وہ حضرت طالب علم صاحب نے بھی ایک بار فرمایا تھا نا کہ وہ بھائی وہ جو ہے نا وہ مولوی کو لوگ مسجد کا مینڈا کہتے ہیں, کہا شکر الحمدللہ کا مسجد کا مینڈا ہے, گلی کا کتا تو نہیں ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں مطلب ظاہر ہے اس میں معاشرے کے اندر اس قسم کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کو انسان اپنے لیے وہ نہ خجل نہ ہو, خجلت نہ ہو اس سے بلکہ غیرت ہو اور ایسی چیزوں پہ جمنا چاہیے. یار یہ تو درمیان کی بات کیونکہ اسی یہ ٹاپک چل رہی ہے عزت اور خودداری, عزت نفس. اللہ اکبر. ایک شخص نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ میں غرور ہے, اور میں غرور نہیں خودداری ہے, یہ اسلام وہ عزت ہے جس کے ساتھ ذلت نہیں, وہ دولت ہے جس کے ساتھ مفلسی نہیں. پھر آپ نے یہ آیت وللہ العزت ولرسول المؤمنین. ایک مسلمان صالح بی بی کے کپڑے پرانے تھے تو بولی کیا میں مسلمان نہیں, یہ وہ عزت ہے جس کے ہوتے ذلت نہیں اور وہ دولت ہے جس کے ساتھ افلاس نہیں. شیخ ابو حفص سروردی کہتے کہ خودداری عزت غرور سے الگ چیز ہے کیونکہ خودداری اپنے ذات کی حیثیت کو جاننے اور اس کی عزت کرنے کا نام ہے کہ وہ فانی باتوں کی پستی میں نہیں پڑ جائے, اور غرور اپنے ذات کی اصلی حیثیت کو فراموش کر جانے اور اس کی جگہ سے اوپر لے جانے کو کہتے ہیں. یعنی انسان اگر اللہ کی عظمت کو بھول جائے اور اپنے آپ کو سمجھے تو غرور ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کی ہم قدر کر لیں اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں, یہ خودداری ہے. مطلب یہ کہ اللہ نے دی ہے نا, اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو اگر کوئی ماشاءاللہ آپ کا محبوب بڑا کوئی آپ کو گاڑی دے دے, ہاں جی, اور گاڑی دے دو مطلب جو ہے نا وہ آپ اس کے سامنے اس کی اچھی طرح صفائی کرے اور یہ کرے وہ کرے اس کو ٹھیک ٹھاک رکھے, تو اس میں اس پر وہ خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا, کہے کہ دیکھو میرے دی ہوئی چیز کی کیسے قدر کر رہا ہے. لیکن دوسری صورت میں آپ کو رومال دے دیں اور آپ اس رومال سے اپنے جوتے صاف کر لیں تو پھر کیا ہوگا, کہے گیا اس کو تو کچھ بھی دینے کی عزت وہ نہیں ہے, بولے یہ تو جانتا نہیں ہے اس چیز کو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ عزت و وقار جو اللہ نے دیا ہے اس کی انسان کو احساس ہو, اس کو ضائع نہ ہونے دے. اکثر ضائع چیپر چیزوں پہ ہوتا ہے, یعنی اس سے کم درجے کی چیزوں پہ ضائع ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک کافر کی نظر میں میں باوقار بننے کے لیے اسلام کی کوئی پسندیدہ چیز کو قربان کر لوں کیا وہ عزت ہے؟ دوسری طرف اللہ کی نظر میں مطلب اچھا بننے کے لیے میں ان تمام لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرو تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ خودداری ہے. مطلب ریفرنس کی بات ہے نا, اصل میں ریفرنس کی بات ہوتی ہے. یہ خودداری عین شرافت ہے جس میں خودداری نہیں لوگوں کی آنکھوں میں اس کا وقار نہیں. اس وقار اور خودداری کے لیے اگر ہاتھ میں قدرت نہ ہو تو بہت سی باتوں سے اعراض اور درگزر کرنا پڑتا ہے. قرآن مسلمانوں کے وصف کے سلسلے میں وذا مروا باللغو مروا کراما, اور جب وہ نکلے بیہودہ باتوں کی طرف سے تو گزر جائیں شریفانہ, اس شریفانہ انداز رکھ رکھا اور خودداری کے شان سے گزر جائے کہ نہ وہ آپ کی ادھر متوجہ ہو اور نہ ان شریروں کو انہیں اپنی طرف متوجہ ہونے کی ہمت کرنے ہمت پڑے. اس اخلاق خودداری و شریفانہ رکھ رکھاؤ کی حفاظت کی خاطر قدم قدم پر اپنی ایک بات پر نظر رکھنی پڑتی ہے, چال ڈال بول چال لباس ہر چیز سے شرافت کا اظہار ہو, لیکن اس احتیاط کے ساتھ ہو کہ او چھپن یا تنگ ظرفی یا غرور و نمائش کی بو تک نہ آئے. یعنی اس میں اپنی بڑائی اور دوسروں کی تحقیر کا جو شامل نہ ہو, یہ وہ چیز جسے خودداری غرور و نمائش میں فرق و امتیاز کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس پر ایک شخص نے کہا مجھے اچھا کپڑا اور اچھا جوتا بہت پسند ہے, مطلب یہ کہ یہ تو غرور میں داخل نہیں ہے. ارشاد ہوا کہ خدا تو خود ہی جمال کو پسند کرتا ہے, غرور یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کی تحقیر کی جائے. حق یعنی اللہ، ہاں مطلب یہ کہ وہ یعنی مطلب اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات وہ حق ہے، تو اس کا اگر کوئی انکار کرے، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی مخلوق مطلب اس کی کوئی تحقیر کرے، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو ہم اس کی وہ عزت تو نہیں کر سکتے۔ اسلام میں صاف ستھرے رہنے کا جو حکم ہے طہارت اور پاکیزگی کے علاوہ، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسروں کی نظر سے گرنے نہ پائے، کیونکہ گندے آدمی سے ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال الجھے ہوئے تھے، فرمایا کیا اس کے پاس بال کے ہموار کرنے کا سامان نہ تھا؟ اس شخص کے کپڑے میلے دے کے فرمایا کیا کپڑے دھونے کے لیے اس کو پانی میسر نہ تھا؟ ایک شخص نہایت کم حیثیت کپڑے پہن کر آیا، فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا اونٹ بکری گھوڑے تمام سب کچھ ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب خدا نے تم کو مال دیا ہے تو خدا کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا عمل تھا، ماشاء اللہ بہت ماشاء اللہ، نے حضرت کو اللہ پاک نے واقعی ہر قسم کی صلاحیتیں دی تھیں، تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ جو ہے کسی کو کچھ دیا نا تو انہوں نے کہا حضرت میں خود مطلب وہ نکاتا پیتا، پر میں پھر آپ کو ذرا کچھ اس پر اپنے جسم پر اس کی نظر آنا چاہیے تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ آپ کو دیں۔ خودداری کا سب سے بڑا مظہر وقار یعنی سنجیدگی اور متانت ہے، اس لیے اسلام نے ہر حالت میں وقار کے قیام رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ نماز سے زیادہ اور کون سی عبادت ضروری ہو سکتی ہے، اس کے متعلق بھی رسول اللہ کا ارشاد۔ یہ ایک ماں آپ کو بات بتا دوں نا، ہدیہ جو ہے یہ محبت کا ذریعہ ہے، یعنی اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تہادو مطلب ہدیہ دیا کر اس سے مجھے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اگر ہدیہ سے حقارت آ جائے مطلب یہ کوئی آپ کو حقیر سمجھ کر دے، پھر اس ہدیہ کو نہیں لینا چاہیے، اس وقت ضروری ہے کہ وہ ہدیہ واپس کر دے اور سب کے سامنے واپس کر دے تاکہ اس کو پھر ایسی ضرورت نہ ہو۔ ہاں جی، مقصد یہ ہے کہ ہدیہ تو محبت کا ایک ذریعہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم مجھے سمجھو، مطلب جس کو کہتے ہیں مانگنے والا سمجھو یا وہ سمجھو حقیر سمجھو، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو ماشاء اللہ ہمارے جو اکابر تھے وہ منگتے کے روپ نہیں رکھتے تھے، ہاں جی، بلکہ استغنا کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اللہ پاک کی دی ہوئی چیزوں پر خوش و حرم رہتے تھے۔ ہاں اگر لوگ اپنی محبت سے کچھ ان کو دیتے تو ان کی محبت کی لاج رکھنے کے لیے اس کو قبول فرماتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہدیہ میں ثواب کی بھی نیت نہ کرو، ہدیہ میں ثواب کی بھی نیت نہ کرو، کیونکہ ثواب کی نیت جب ہو جائے گی تو خیرات بن جائے گا، اور خیرات دیا جاتا ہے محتاج کو۔ تو آپ اگر اپنے کسی مثلا کسی پیر کو اگر آپ ہدیہ دینا چاہیں اور وہ خیرات ہو تو پھر آپ نے کیا سمجھا اپنے پیر کو؟ صحیح میں سمجھ میں آ گئی نا بات۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کچھ ہدیہ دے کر کہہ دے جی میرے لیے دعا کرے، اس وقت آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ پر مارے، بھائی دعا کیا میں بیچوں گا، آپ مجھے کچھ دیں گے تو میں دعا کروں گا، کیا رضالت ہے، مطلب دیکھو یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ مجھے کچھ دے دیں آج مجھے اب میرے لیے دعا کرو؟ مطلب دعا تو ہر مسلمان کا حق ہے، الحمدللہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے کسی چیز کے دینے کا انتظار تو نہیں ہے نا کہ کوئی دے گا تو۔ ہاں البتہ ضرور یہ بات ہے محبت کی وجہ سے دعا جو ہوتی ہے وہ قلبی دعا ہوتی ہے، وہ الفاظ کی دعا نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ اس کے الفاظ ہوتے ہی نہیں، بغیر الفاظ کی ہوتی ہے، ہاں جی، تو وہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کا کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب محبت جس چیز سے بھی بڑھ جائے، تو ظاہر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ طالب ہے، طالب سے مراد یہ کہ اپنی اصلاح کا طالب ہے اور اس کے لیے کوشاں ہیں، تو ایسی صورت میں جو مشائخ ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کر دیں، کیونکہ مشائخ کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ جو طالبین ہیں مطلب ان کی اس طلب کو پورا کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر یہ چیز اسی لیے عطا فرمائی ہوتی ہے، تو وہ محبت ان کو اس چیز سے حاصل ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم خدمت کریں گے تو پھر ہمارے لیے دعائیں ہوں گی ہمارے، بھائی خدا کے بندو، خدمت بھی کرنی ہے تو محبت کے ساتھ کرو، اور ہدیہ بھی اگر دینا ہے تو محبت کے ساتھ دیا کرو، اور خدمت اور ہدیہ میں بدلے کا ذہن میں نہ لاؤ، بدلے کا ذہن میں نہ لاؤ، کیونکہ بدلے کا ذہن میں آپ نے لایا تو پھر وہ چیز تبدیل ہو جائے گی، معاملے بدل جائے گا، اس کی نیت ہی بدل جائے گی، انما الاعمال بالنیات، تو صورت ہی بدل جائے گی، تو ایسی صورت میں بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ایسی چیزوں میں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ رکھتے تھے اور اللہ سے اپنے لیے سب کچھ مانگتے تھے، لیکن انسانوں سے نہیں مانگا کرتے تھے، انسانوں سے نہیں مانگا کرتے تھے، اللہ پاک سے مانگتے تھے. ہاں اگر اللہ پاک نے کسی انسان کے دل میں ڈال دیا اور اس کو اس کے لیے مسخر کر لیا، وہ پھر اللہ پاک کا کام ہے، وہ پھر انسان کا کام تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے لیے بھی مسخر کر دے. تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک رخ ہے سمجھنے کا، یعنی اللہ پہ بھروسہ ہو، توکل ہو، اور اپنا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ جس رخ سے جہاں سے دینا چاہے وہ دے دے. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ جیسے ماشاء اللہ متوکل تھے، مطلب ان کا کوئی کام تو نہیں تھا، اور حتیٰ کہ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی کسی کی رائلٹی محفوظ نہیں کی، نہ کسی کو اس کے حقوق ادا کر دیے، اور اگر کرتے تو بہت بڑا مال تھا اس وقت اس کے لحاظ سے، لیکن نہیں، اس کی تمام چیزوں کی پرواہ نہیں، تو اللہ پاک نے شاہوں کی طرح رکھ دیا. ان کا صبح کا ناشتہ جو ہے نا نوابوں کے ناشتے سے اونچا ناشتہ ہوتا تھا. ہاں جی، مطلب ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے دیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر اللہ پاک دیتا ہے. اللہ اکبر. خودداری کا سب سے بڑا مظہر وقار یا سنجیدگی، امانت، متانت. اس لیے اسلام نے ہر حالت میں وقار کے قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے. نماز سے زیادہ اور کون سی بات ضرور ہو سکتی ہے؟ اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسروا. یعنی دیکھیں نا، اس میں بھی یہ بات ہے کہ جب تم اقامت سنو تو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چلو، جلدی نہ کرو. اب ذرا اس میں ایک گر کی بات ہے، آپ جلدی کس لیے کر رہے ہیں؟ جلدی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو رکعت مل جائے، آپ کو تقدیر الہی مل جائے، آپ کو یہ سب مستحبات ہیں نا، مطلب ظاہر ہے وہ جو واجبات ہیں وہ جماعت ہے نا، جماعت میں تو آپ مل گئے نا، تو وہ تو آپ کا مطلب آپ کسی بھی صورت میں مل جائیں گے تو آپ کا واجب تو پورا ہو جائے گا، باقی تو مستحبات ہیں. تو یہ وقار حاصل کرنے کی کون سی چیز ہے؟ اس کی بھی کوئی ویلو ہے یا نہیں ہے؟ تو حکم جب ہو گیا، دیکھو نا، قولی حکم ہے نا، تو اس سے کیا حکم بنے گا کہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، سنت ہے. مطلب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حکم دے دیا کہ کر لو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں چاہے کر لو یا نہیں کر لو. مستحب کے لیے کیا نشانی ہوتی ہے؟ کہ آدمی کو اختیار دے دے کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو. لیکن جب یہ حکم آ جاتا ہے کہ کرو، تو اس وقت مناسب کیا حکم بن جاتا ہے اس کا، کرنے کا، کہ یہ کر لو. مطلب جو حکم ہوتا ہے کہ یہ کام کر لو، تو اس سے کیا بنتا ہے؟ ہاں جی، وجوب یقیناً، مطلب وجوب کے قریب قریب ہی بنتا ہے، لیکن قولی سنت تو ہو گیا نا کم از کم، یعنی مطلب قول کے طور پہ فرما دیا کہ یہ کرو. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ والی بات کہ یہاں پر یعنی اب مستحب سے اونچا درجہ ہے نا، مستحب سے اونچا درجہ ہے، تو آپ اپنے مستحب کو، یہ میں آپ سے واقعی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے. درجہ بندی جو فقہا نے جو درجہ بندی کی ہے وہ اس وجہ سے تو نہیں کی ہے، یعنی آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ میں جو یہ کام کون سا کرنا چاہیے، مجھے کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا مطلب پریارٹی وائز آپ ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑتے ہیں، تو کون سے کام، مطلب واجب کے لیے آپ سنت مطلب بھی چھوڑ سکتے ہیں، مطلب آپ اس کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، مستحب بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ کہ وجہ یہ کہ اس کا حکم اونچا ہے, تو مستحب کے لیے آپ یہ نہیں چھوڑ سکتے, مطلب یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ بہرحال یہاں پر چونکہ فرما دیا, اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینہ, تمہارے اوپر لازم ہے, وعلیکم بالسکینہ والوقار ولا تسرو. لوگ کا خیال ہے جب تکبیر سنتے اور رکوع میں جاتے ہوئے امام کو دیکھتے بے تحاشا بھاگتے ہیں کہ رکعت نہ چلی جائے, مگر اس متانت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا, آہستہ چلنا, نگاہ کا جھکائے رکھنا, آواز کا پس ادھر ادھر نہ دیکھنا, اس وقار میں داخل ہے. وقار ایک نہایت جامع لفظ ہے, اس میں بہت سی چیزیں شامل ہے. ابو داؤد نے کتاب الادب باب الوقار میں حدیث نقل کی ہے, ہاں جی, ایک نیک طور طریق, نیک انداز و میانہ روی نبوت کے 25 اجزاء میں سے ایک جز ہے, کیونکہ انہی اخلاق خوبیوں کے ذریعے سے کسی شخص کو وقار حاصل ہو, خود بھی ان خوبیوں کی بدولت اپنے اندر اخلاقی احساس کو بیدار کر کے خوددار بنتا ہے. صحیح بخاری میں ایک اور لفظ دل کا ہے, اور ان تمام الفاظ کے معنی ہے کہ انسان رفتار, گفتار, شکل و صورت, وضع, قطع اور اپنی عام روش میں باوقار رہے اور ایک مسلمان کا طور طریقہ اختیار کرے. اسلام نے خصال فطرت یا ناخن اور مونچ کے ترشوانے اور ختنہ کرانے کا جو حکم دیا, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے انسان باوقار شکل میں نظر آتا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے روش اختیار کی تو خدا سے پوچھا کہ کیا ہے, ارشاد ہوا وقار, اور بولے خدا میرے وقار کو اور بڑھا دے. فقر و فاقہ کی حالت یا حرص و طمع کے موقع پر انسان سے خودداری ظاہر ہوتی ہے, اس کا نام شریعت کے اصطلاح میرے خیال میں پورا نہیں ہو سکے گا, آگے چلتے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین. درود تنجینا پڑھیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ تیرا دشمن